نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید. الحمدللہ قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں اور اس سیریز کے چوتھے حصے کا تیسرا درس ہمارے سامنے ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم نے سورۃ الصف کا آغاز کیا تھا اور اس کی جو مرکزی آیت ہے آیت نمبر 9 اس کا بیان ہمارے سامنے آیا تھا اور آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الصف کا مکمل مطالعہ کریں گے. اللہ تعالی ہمیں مزید قرآن حکیم سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے جائزہ لے لیتے ہیں کہ درس کون سا آج پیش خدمت ہے. مطالبات قرآن سیریز کا حصہ چہارم کا درس سوم ہے یعنی چوتھے حصے کا تیسرا درس اور موضوع ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا مقصد اور آج اس کا حصہ دوم ہے سورۃ الصف کی روشنی میں یعنی آج اس سورت کا مکمل مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اور اس درس کا یہ دوسرا حصہ آج آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. اور مزید ہمیشہ کی طرح چوتھے حصے کے بھی جو دروس ہیں ان کا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. چوتھا حصہ اس سیریز کا اس کا موضوع ہے تواسی بالحق مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا. اس زمن میں شہادت علی الناس یعنی لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا بات ہوئی سورہ حج کے آخری رکوع کی روشنی میں. پھر جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت و اہمیت پر بات ہوئی سورۃ توبہ آیت نمبر 24 کی روشنی میں اور اب جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا مقصد سورۃ الصف کی روشنی میں. اور آئندہ انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی منہج یعنی بنیادی طریقہ کار کیا تھا انقلاب نبوی کا وہ آئندہ انشاءاللہ سورۃ الجمعہ کی روشنی میں سمجھیں گے. اور آخر میں جہاد سے اعراض کی سزا یعنی جہاد سے فرار اختیار کرنے کی سزا ہے نفاق سورۃ المنافقون کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اور پوری سیریز کی ترتیب کے مطابق 20واں درس ہے جو آج ہمارے سامنے ہے سورۃ الصف کی روشنی میں. ناظرین کرام آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سماعت کے ذریعے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام الحمدللہ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سماعت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے. آئیے سورۃ الصف کا مطالعہ شروع کرتے اور سب سے پہلے آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے. آیات کے تجزیہ کے حوالے سے سب سے پہلے پہلی چار آیات سورۃ الصف کی آیات 1-4 غلبہ دین کے لیے دعوت جہاد ترہیب کے انداز میں. ترہیب کا مطلب ہوتا ہے ڈراوا وارننگ کے انداز میں ڈرانے کے انداز میں یہ انداز پہلے آئے گا اور موٹیویشن کا ترغیب کا انداز وہ بعد میں آئے گا. پہلی چار آیات میں غلبہ دین حق کی جد و جہد کے لیے ترغیب کا انداز ہے جو ہمارے سامنے آئے گا. پھر آیات 5-8 تاریخ بنی اسرائیل کے تین ادوار جن میں یہود و نصارہ گزرے ان بنی اسرائیل کے تین ادوار کا ذکر آئے گا ہم مسلمانوں کی عبرت کے لیے. ہم سے پہلے یہ امت مسلمہ تھے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت مسلمہ کا رول دیا گیا ہے تو ہماری عبرت کے لیے ان کے تین ادوار کو ہمارے سامنے رکھا گیا. آیات 5-8 میں ذکر آئے گا. پھر آیت نمبر 9 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت غلبہ دین آپ کی رسالت کا مقصود کیا قرار پایا اللہ کا دین غالب ہو یہ آیت نمبر 9 ہے. پچھلے پروگرام میں اس کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی وہ اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر ودین الحق مکمل نظام حیات سسٹم آف لائف دین اسلام دین حق دے کر لیظهره علی الدین کلی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں ولو کرہ المشرکون چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اس آیت پر پچھلے پروگرام میں تفصیل سے بات ہوئی تو یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ اب پوری اس سورہ صف کا مطالعہ اس مرکزی آیت میں جو گفتگو آئی ہے اس کے تعلق سے کریں گے، اور پوری صورت مربوط ہو کر ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ. پھر آیات 10-13 غلبہ دین کے لیے دعوت جہاد ترغیب کے انداز میں. ترغیب کا مطلب ہوتا ہے موٹیویشن، اور انعامات کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرو گے تو یہ 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 سب کچھ تمہیں عطا ہوگا. یہ ہے ترغیب کا انداز، موٹیویشن کا انداز، شوق دلانا، ذوق دلانا، اس کا انداز. اور آخری آیت سورۃ الصف کی آیت نمبر ہے 14، غلبہ دین کے لیے جہاد کرنے والوں کے لیے عظیم سعادت. ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کرتے ہیں اللہ انہیں اپنا مددگار قرار دیتا ہے. یہ بات اس سورت کے مطالعے کے آخر میں ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی. گویا کل 14 آیات سورۃ الصف کی جن کا آج ہم مطالعہ کریں گے، اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 اس کا مطالعہ پچھلی نشست میں ہمارے سامنے الحمدللہ آ چکا ہے. اب آئیے ناظرین کرام باقاعدہ سورۃ الصف کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، اور پہلی 4 آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے، جن سے کہ آغاز ہو رہا ہے سورۃ الصف کا، اور یہاں موضوع ہے غلبہ دین حق کے لیے جہاد کی دعوت ترہیب کے انداز میں. ڈراوا ہے، ابھارا گیا ہے، جھنجھوڑا گیا ہے، اور احساس دلایا گیا ہے ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے امت مسلمہ کو. آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی آیت ہے سورۃ الصف کی، ارشاد ہو رہا ہے قرآن حکیم اس مقام پر، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیان کی اللہ کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے. یہ سورۃ الصف کی پہلی آیت ہے. اللہ کی تسبیح کا اس مقام پر ذکر آ رہا ہے. تسبیح کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں پاکی، بالکل صحیح بات ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، مگر مفہوم کیا ہے آئیے جاننے کی کوشش کرتے. تسبیح باری تعالی مراد ہے کہ اللہ ہر کمی، ہر عیب، ہر نقص، ہر احتیاج اور ہر کمزوری سے پاک ہے. یہ ہے مفہوم جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ عیب سے پاک ہے، ہر ضرورت سے پاک ہے، ہر زوال سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے. جتنی کمزوریاں مخلوق کے ساتھ وابستہ ہیں اللہ میں کوئی ایسی کمزوری نہیں، اللہ پاک ہے. یہ ہے تسبیح کا مفہوم. مزید آگے لکھا ہے اللہ کی دو صفات کا ذکر آیا، عزیز اور حکیم. عزیز کے معنی غالب، پورا اختیار رکھنے والا، حکیم کے معنی حکمت والا. ان دونوں کا رب کیا ہے؟ لکھا ہے آگے اللہ تعالی اختیار مطلق کو حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے. یہ ذکر بار بار قرآن حکیم میں آتا ہے، اللہ کل اختیار رکھتا ہے اور حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے. بندوں کا معاملہ کیا ہے؟ وہ جو پولیٹیکل سائنس میں کہا جاتا ہے اتھارٹی ٹینس ٹو کرپٹ، جہاں اتھارٹی ہوتی اختیار ہوتا ہے وہاں کرپشن آ جاتی، اور پاکستان تو بھرا ہوا اس مسئلے پر، ہم سب واقف ہیں. اور ایبسلیوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسلیوٹلی، جہاں مکمل اختیار کسی کو دے دیا جائے تو تباہی بھی مکمل ہی آئے گی پھر. لیکن اللہ کی شان اللہ اکبر کبیرہ، وہ پورا اختیار رکھتا ہے مگر اپنے پورے اور مکمل اختیار کو حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے. ناظرین کرام اس کے بعد اس سورت کے مضامین کے اعتبار سے یہ جو آغاز ہوا اللہ کی تسبیح کے بیان کے حوالے سے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. آگے لکھا ہے سورت کی پرشکوہ تمہید، بڑے زوردار انداز سے سورت شروع ہو رہی ہے. لکھا ہے ایسا خالق تم سے مخاطب ہے جس کی تسبیح ارض و سما کی ہر شے کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں، تمہاری تسبیحات، تمہاری تکبیرات، تمہارے سجدے مبارک ہو تمہیں، اللہ کو حاجت نہیں. اللہ کی شان تو ایسی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، مگر تم تو ہو اشرف المخلوقات. چنانچہ آگے لکھا ہے مگر اشرف المخلوقات سے تو اللہ کو کچھ اور مطلوب ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے، فرشتے کہہ رہے تھے ہم بھی اللہ آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انسان اشرف المخلوقات قرار دیا گیا، کچھ اور ہی مطلوب ہے. صرف سبحان اللہ کہنا کافی نہیں، صرف اللہ اکبر کہنا کافی نہیں، اللہ کی بڑائی کا اعلان بھی ضروری، اللہ کی بڑائی کا نفاذ بھی ضروری، اور بالفعل اللہ کی حاکمیت زمین پر قائم ہو. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک یا آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملاو جمادات و نباتات. تم نے سبحان اللہ پڑھ لیا تو پودوں نے بھی پڑھ لیا، بڑی بات کیا ہے؟ تم نے اللہ اکبر کہہ دیا تو پودے بھی، جمادات و نباتات بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. تم تو اپنی جان تک کو لگاؤ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے. اللہ نے اشرف المخلوقات سے یہ مطالبہ رکھا ہے. یہ ہے اس سورت کے آغاز پر ایک انقلابی انداز سے تسبیح کا جو بیان ہمارے سامنے آیا ہے. اگلی دو آیات کی طرف چلتے ہیں. سورۃ الصف کی اگلی دو آیات ہیں, آیت نمبر 2 اور 3, ایک ساتھ ان کا مطالعہ کریں گے. ایک ہی موضوع دونوں آیتوں میں آ رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, لما تقولون ما لا تفعلون, تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے. کبور مقتا عند اللہ, اللہ کے نزدیک بڑی ہے یہ بات بیزار کرنے کے اعتبار سے, ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں. یہ دو آیتیں ہیں اور قول اور فعل کے تضاد پر جھنجھوڑا جا رہا ہے. آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. لکھا ہے, قول اور فعل کے تضاد پر جھنجھوڑا جا رہا ہے. اللہ کو معبود ماننے کا دعویٰ اور اس کا تقاضا معاشرے میں بالفعل اللہ کی بڑائی کے نفاذ کی جد و جہد. یہ جو شروع میں کہا گیا تھا نا, ترہیب کا انداز ہے, ڈراوے کا انداز ہے, جھنجھوڑا جا رہا ہے. اللہ کو اللہ اللہ کہہ دینا, اللہ اکبر کہہ دینا, کیا دین کے تقاضے پورے ہو گئے؟ قطعاً نہیں. اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی ماننی بھی ہے اور اللہ کی منوانی بھی ہے اور اللہ کی زمین پر اس کی حاکمیت کا نفاذ کرنا ہے. یہ ہے تقاضا جو انقلابی طور پر ہمارے سامنے آ رہا ہے. توحید فقط لا الہ الا اللہ کہنے کا نام نہیں, علم الکلام کے چند مسئلوں کو نمٹا دینے کا نام نہیں, عقائد کے مباحث پر مناظرے کر لینے کا نام نہیں, خالی کچھ ڈبیٹ کر لینے کا نام نہیں. توحید کا عملی تقاضا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو اللہ کی زمین پر قائم اور نافذ کیا جائے. یہ ہے جو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے. مزید آگے لکھا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا دعویٰ اور اس کا تقاضا, اپنا وقت, توانائیاں اور مال اسی مشن کے لیے لگ رہا ہو جو مشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا مشن تھا؟ طائف کی گلیوں میں. کیا مشن تھا؟ ہجرت کی رات. کیا مشن تھا؟ بدر کے میدان میں. لیظہرہ علی الدین کلی, اللہ کا دین غالب اور قائم ہو. اپنا خون پیش کیا طائف کی گلیوں میں, اپنا خون پیش کیا احد کے میدان میں, 70 صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش کیے احد کے میدان میں, 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش کیے 23 برس کی جد و جہد میں, تب اللہ کا دین غالب ہوا نا. تو آج کی امتوں سے کوئی تقاضا نہیں, دین مغلوب بھی رہے اور ہمیں تکلیف بھی نہ ہو, اللہ کے احکامات پامال بھی ہمیں تکلیف نہ ہو, ایک گلاس ہمارے گھر میں ٹوٹے, ہمیں اپنے بچوں پر غصہ آتا ہے, لخت جگر پر غصہ آتا ہے, اور اللہ کی شریعت پامال ہو, اللہ کے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہو, ہمیں کچھ نہ ہوتا ہو. کیا واقعتاً ہم ایمان والے ہیں؟ لما تقولون ما لا تفعلون, کبور مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہے, اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ اور اللہ کی حاکمیت کے نفاذ کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوتے, محنت کیوں نہیں کرتے؟ رسول کو ماننے کا دعویٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو ان کے مشن سے محبت کیوں نہیں؟ ان کی جد و جہد سے محبت کیوں نہیں؟ ان کے کام سے تمہیں لگاؤ نہیں؟ ان کے مشن سے تمہیں لگاؤ نہیں؟ اس کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کبور مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, یہ بات اللہ کو انتہائی بیزار کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. یہ ناظرین کرام جھنجھوڑنے کا انداز, ترہیب کا انداز, ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے اس مقام پر. اللہ ہمیں غور و فکر کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اگلی آیت ہے سورۃ الصف کی آیت نمبر 4. جھنجھوڑا بھی جا رہا ہے اور اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کن کو پسند فرماتا ہے. محض اللہ کی محبت کے دعوے کافی نہیں, کچھ عمل کا ثبوت بھی پیش کرنا ہوگا. آئیے قرآن سے پوچھیں اللہ کن سے محبت فرماتا ہے. ارشاد ہوا, ان اللہ یحب الذین, بلا شبہ اللہ تو محبت کرتا ہے ان سے, یقاتلون فی سبیلہ, جو جنگ کرتے اس کی راہ میں, صفن, جم کر, صف در صف, کانہم بنیان مرصوص, گویا کہ وہ ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار. اس آیت میں صف کا لفظ آیا, صف رو لائن کو بھی کہتے ہیں, نمازوں کی بھی صف ہوتی ہے اور میدان جنگ کی بھی صفیں ہوتی ہیں, صف. اسی سے سورت کا نام سورت الصف. کنہیں اللہ پسند کر رہا ہے؟ اس کی راہ میں جم کر, صفے باندھ کر, قتال کرنے والوں سے محبت فرماتے اللہ. لکھا ہے, اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل قتال فی سبیل اللہ, اور قتال کے بارے میں تفصیلات آ چکی ہیں. جہاد فی سبیل اللہ مستقل عمل ہے اور اس کی چوٹی اور انتہا پر قتال فی سبیل اللہ بھی آتا ہے یا آ سکتا ہے. اسی لیے آگے ہم نے لکھا, قتال فی سبیل اللہ دراصل جہاد فی سبیل اللہ کی اعلیٰ ترین صورت ہے. اور جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا ہے؟ وہ کشاکش, وہ ٹکراؤ, وہ محنتیں, وہ سٹرگل, وہ جد و جہد, اس کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی. اور اس محنت میں, کشاکش میں, سٹرگل میں, جد و جہد میں کبھی ٹکراؤ, جنگ کی نوبت اختیار کر جاتا ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ کا عمل قتال فی سبیل اللہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو یہ اعلیٰ ترین صورت ہے قتال فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ کی. اور مزید آگے لکھا ہے اللہ کے محبوب بندے مراحل جہاد طے کرتے ہوئے منظم جماعت کی صورت میں ڈٹ کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جنگ کرتے ہیں. یہ اکیلے کے لیے کام نہیں ہوگا, منظم انداز میں, اور جماعت بھی ڈھیلی ڈالی نہیں, منظم ڈسپلن کے اندر جڑی ہوئی جماعت جو اپنے ایک امیر کی ایک کال پر پیش ہونے کے لیے تیار ہو, سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو, وہ ڈسپلن مطلوب ہے. تو اللہ کے محبوب بندے فقط نمازوں میں مشغول نہیں ہوتے, فقط روزے تک محدود نہیں ہوتے, فقط زکوٰۃ عمرہ اور حج تک محدود نہیں ہوتے, وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے میدان میں آتے ہیں, اجتماعیت اختیار کرتے ہیں, منظم جماعت کی صورت اختیار کرتے ہیں, اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جب وقت ہو تو جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں. یہ ہیں اللہ کے محبوب بندے. اسی کے حوالے سے آگے لکھا ہے اسلام کے فلسفہ اخلاق میں خانقاہی نظام کے برعکس اعلیٰ ترین نیکی وہ عمل ہے جو قتال فی سبیل اللہ کی طرف لے جائے. خانقاہی نظام افراد کا تزکیہ کرتا ہے, مبارک, مگر اللہ کا دین افراد کے لیے نہیں, نظام کے لیے بھی آیا ہے, پورے معاشرے کے لیے بھی آیا ہے. تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کی خاطر کھڑا ہونا, منظم جماعت کی شکل اختیار کرنا, اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلے کے لیے میدان عمل میں آنا. اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن ایک اور مقام پر بتاتا ہے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں ارشاد ہوا وَكَأَيِّ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. ترجمہ, اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی تو انہوں نے ہمت نہ ہاری ان تکالیف پر جو انہیں اللہ کی راہ میں پیش آئیں, نہ وہ کمزور پڑے اور نہ باطل کے سامنے دبے, اور اللہ ایسے ہی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ اللہ والے جو نبیوں کے ساتھ مل کر جنگ بھی کرتے ہیں, اور جنگ کی ہوتی ہے باطل کے خاتمے اور حق کی سربلندی کے لیے, تاکہ رب کی زمین پر رب کا کلمہ سربلند ہو جائے اور اس کی حاکمیت کا بالفعل نفاذ ہو جائے. اور اسی طرح ناظرین کرام, اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہمارے سامنے رہے. آپ نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی روایت, من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات علی شعبۃ من نفاق. ترجمہ, جس کی موت اس حال میں واقع ہوئی کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی اور نہ ہی اس کے دل میں اس کی آرزو پیدا ہوئی, تو اس کی موت ایک طرح کے نفاق پر واقع ہوئی. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. نہ شرکت ہوئی کسی غزوہ میں, نہ تمنا تھی کہ میں اللہ کی راہ میں کام آ جاؤں, تمنا اور آرزو بھی نہیں ہے شہادت کے رتبے کی, اور مر گیا اسی حال میں ایک شخص, تو وہ نفاق کی حالت پر مرا. اللہ اس بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام, پہلی چار آیات کا بیان مکمل ہوا, جہاں ترہیب کا کچھ انداز تھا اور ڈراوے کا انداز تھا, جھنجھوڑنے کا انداز تھا. اب اگلی چار آیات ہمارے سامنے ہیں, آئیے اس کا عنوان بھی آپ کے سامنے اور موضوع بھی آپ کے سامنے رکھیں. آیات 5-8, بنی اسرائیل کا غلبہ دین حق کے لیے جہاد سے اعراض مسلمانوں کے لیے عبرت. بنی اسرائیل کے تین ادوار کا ذکر بطور عبرت آ رہا ہے. ہم سے پہلے امت مسلمہ بنی اسرائیل تھے, جن میں یہود بھی ہوئے, نصارہ بھی ہوئے, اور ان کے تین ادوار کا ذکر ہم مسلمانوں کے عبرت کے لیے آ رہا ہے. پہلے انہیں پیغمبروں کا ساتھ دینے کو کہا گیا تھا, انہوں نے کیا حرکتیں کی ابھی سمجھ لیتے ہیں. ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں اس کو بھی ہمیں غور و فکر میں لانا چاہیے, اور اپنے معاملات کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. آئیے اگلی آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 5 اس وقت آپ کے ہمارے سامنے سکرین پر موجود, ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِي, کہ اے میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو, وَقَدْ تَعْلَمُونَ, حالانکہ تم جانتے ہو انی رسول اللہ علیکم, کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, پھر جب ان لوگوں نے کج روی اختیار کی اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑے کر دیے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ناظرین کرام, یہ ترجمہ سورۃ الصف کی آیت نمبر 5 کا. آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے. تاریخ بنی اسرائیل کے اس دور کا ذکر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت سے دوچار کیا, اور یہاں نوٹ کیجئے گا یہ پہلا دور ہے تین میں سے, موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہو رہی ہے, اور اس وقت بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی. یہ ذاتی اعتبار سے بھی تھی اور ان کے مشن کے حوالے سے بھی تھی. ذاتی اعتبار سے بھی اذیت پہنچائی. قرآن ذکر کرتا ہے مثال کے طور پر سورۃ العذاب کی آیت نمبر 69 میں, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. ترجمہ, مؤمنوں تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا عیب لگا کر, تو اللہ نے ان کو پاک باز ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے تھے. کچھ عیوب معاذ اللہ ان کی طرح منسوب کر دیے, عیب لگانے شروع کر دیے بنی اسرائیل کے لوگوں نے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعلان بھی فرما دیا. تفصیل تفاسیر میں اور احادیث میں ملاحظہ کی جا سکتی اس معاملے پر. ہاں, اس قوم کے لوگوں نے, بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے معاملات جو کہ مشن کے حوالے سے تھے, دین کی محنت کے حوالے سے تھے, وہاں بھی اذیت پہنچائی ہے. آگے لکھا ہے, اس اذیت کی طرف اشارہ ہے جو قوم نے جہاد فی سبیل اللہ سے اعراض کر کے موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی. ناظرین کرام, یہ نقطہ آتا ہے سورۃ المائدہ میں, اور جب قتال کا موقع آیا سورۃ المائدہ کے 4 رکوع میں تفصیل ہے. کہنے لگے, فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون, اے موسیٰ آپ جائیے, آپ کا رب جائیے, جا کر قتال کیجیے, ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو جب مشن کا معاملہ تھا اور قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ آیا, صاف کورہ اس قوم نے جواب دے دیا. یہ اذیت اجتماعی سطح کی تھی اور مشن کے حوالے سے تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو پہنچائی. معاذ اللہ, ہمیں عبرت دلائی جا رہی, تم اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اذیت نہ پہنچانا بلکہ ان کے مشن میں ان کا ساتھ دینا. ناظرین کرام, اس آیت میں ایک اور اہم نقطہ ہے, آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. لکھا ہے, ضمنی لیکن اہم نقطہ, جو شخص جس راستے پر چلتا ہے تو اس کے لیے وہی راہ آسان کر دی جاتی ہے. الفاظ آئے تھے, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, پھر جب ان لوگوں نے کج روی اختیار کی, اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑے کر دیے. اللہ نے بندے کو اختیار دیا, جو جس طرف چلنا چاہے گا چلا دیا جائے گا اسی طرف. اب یہ بندے کے پاس چوائس ہے کہاں چلنا چاہتا ہے. جن لوگوں نے خود ٹیڑھا ہونے کی کوشش کی ان کو ٹیڑھا کر دیا گیا, تو جو لوگ سیدھا ہونے کی کوشش کریں گے ان کو سیدھے راستے کی ہدایت ملے گی. مثال کے طور پر قرآن فرماتا ہے سورۃ اللیل آیت نمبر 5-10 میں, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. ترجمہ, تو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور اچھی بات کی تصدیق کی, اس کے لیے ہم آسانی یعنی جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں, اور جس نے بخل کیا اور بے پروا بنا رہا اور اچھی بات کو جھٹلایا, اس کے لیے ہم مشکل یعنی جہنم کی راہ کو آسان کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. تو جو جس طرف چلنا چاہے گا اسی کی رہنمائی اس کو اللہ کی طرف سے عطا ہوگی. ناظرین کرام, الحمدللہ 5 آیات کا مطالعہ مکمل ہوا. اگلی چند آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام مطالبات قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ہم سورۃ الصف کا مطالعہ کر رہے ہیں. آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں. اگلی آیت ہے سورۃ الصف کی آیت نمبر 6, تاریخ بنی اسرائیل کا ذکر جاری ہے. آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں. ارشاد ہوا, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, اور یاد کرو جب حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, انی رسول اللہ علیکم, بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات کی, ومبشرم برسول, اور بشارت سناتا ہوں ایک رسول کی, یأتی من بعدی, جو میرے بعد آئیں گے, اسمہ احمد, جن کا نام احمد ہوگا. فلما جاءہم بالبینات, پھر جب وہ لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے, قالوا ھذا سحر مبین, کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. ناظرین کرام, یہ ترجمہ ہے سورہ صف کی آیت نمبر 6 کا, اور تاریخ بنی اسرائیل کے دوسرے دور کا ذکر آ رہا ہے. آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں. تاریخ بنی اسرائیل کا دوسرا دور سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد. نوٹ کیجئے گا, عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں, اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے آخری رسول ہیں. آگے لکھا ہے, بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا, معاذ اللہ, اور ان کے خلاف مرتد یعنی اپوسٹیٹ, اور پھر واجب القتل ہونے کا فتویٰ دے کر مسلوب کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ نے محفوظ رکھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بنی اسرائیل کے علماء بدترین پستی میں چلے گئے تھے, اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے، وہ غصے میں آ کر ان کے ہی دشمن ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو انہوں نے جادو کہا، معاذ اللہ، اور کہا جادو کرنا کفر ہے، تو یہ تو مرتد ہو گئے، اپوسٹیٹ ہو گئے، ہمارے دین سے ہی باہر نکل گئے، ان کا قتل اب لازم ہے، ان کو مسلوب کیا جائے، صلیب دے کر ان کو قتل کیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ حرکتیں کی ہیں بنی اسرائیل کے لوگوں نے، اندازہ کیجئے گا۔ ہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ بر رفع اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور اپنی طرف بلند فرما لیا، اور احادیث سے تفصیل ملتی ہے، قرآن میں اشارے ملتے ہیں کہ قیامت سے قبل عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ ضمنی طور پر لیکن ایک اہم مضمون بیان ہوا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، آپ کی دو صفتیں، پہلی بات آپ شریعت موسوی کے مجدد ہیں، آپ نے تورات کی شریعت ہی کو برقرار رکھا اور اس میں کوئی اضافہ نہیں فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اقوال انجیل میں بھی موجود ہے آج بھی، کہ بھائی تم یہ نہ سمجھو کہ میں لا کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے آیا، نہیں، لا وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چلا آ رہا تھا، اس کی تجدید فرما رہے تھے، جو گڑبڑ کر دی گئی تھی اس کی اصلاح فرما رہے تھے، کون؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگلی بات لکھی ہے، آپ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی، انجیل میں آج بھی وہ عبارات موجود ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی گئی ہے، مثلاً انجیل برناباس میں ہے، بٹ آفٹر می شیل کم دا اسپلینڈر آف آل دا پروفیٹس اینڈ ہولی ونس اینڈ شیل شیڈ لائٹ اپون دا ڈارکنیس آف آل دیٹ دا پروفیٹس ہیو سیڈ بیکاز ہی از دی میسنجر آف گاڈ۔ برناباس چیپٹر نمبر 17، یہ گوسپل آف برناباس ہے، یہ انجیل برناباس معروف ہے، عیسائی ورلڈ میں چھپی رہی مگر جب پریس آزاد ہوا تو اویلیبل ہو گئی، اور اس سے بہت کچھ وہ ہے جو اسلام کی تعلیم ہی کے مطابق ہمیں نظر آتا ہے۔ وہیں سے کوٹیشن ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ مگر میرے بعد تمام انبیاء اور مقدس ہستیوں کا نور آئے گا جو انبیاء کی کہی ہوئی باتوں کے اندھیرے پر روشنی ڈالے گا، کیونکہ وہ خدا کا رسول ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اور صفت کیا ہے؟ وہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی بشارتیں سنا گئے ہیں۔ ایک اور بشارت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، دی نیم آف دا میسیا از ایڈمائربل فار گاڈ ہم سیلف گیو ہم دا نیم وین ہی ہیڈ کریٹڈ ہز سول۔ برناباس چیپٹر نمبر 97، اس مسیح کا نام قابل تعریف یعنی احمد ہے، کیونکہ خدا نے جب اس کی روح کو پیدا کیا تھا تو اس کا یہ نام خود رکھا تھا۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، ایڈمائربل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے، اور اس کا جو گریک ٹرانسلیشن ہے وہ فارقلیت ہے، جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے وہ سمجھاتے ہیں، چاہے وہ کبھی شیخ احمد دیداد مرحوم تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، یا آج ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس طرح کے ہمارے دینی بھائی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ ان کی فیلڈ ہے، کہ گریک ٹرانسلیشن اس کی بنتی ہے فارقلیت، انگلش میں بنتا ہے ایڈمائربل، اور یہی وہ الفاظ تھے یا اس کیفیت کو بیان کر گئے تھے، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، کہ ان کا نام احمد ہوگا، دی موسٹ ایڈمائربل۔ آگے لکھا ہے، احمد کے معنی ہے وہ جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو یا جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو۔ یہ دونوں باتیں اللہ کے رسول علیہ السلام میں جمع ہیں، اللہ کی تعریف سب سے بڑھ کر آپ نے کی اور احادیث کے مطابق قیامت کے دن کریں گے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہی کی ذات ہے جن کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرب کے لٹریچر میں لفظ احمد نہیں ملتا رسول اللہ کی آمد سے پہلے، اور رسول اللہ کے آنے کے بعد اب کروڑوں، بلا مبالغہ میں کہہ سکتا ہوں، افراد میں تلاش کریں گے تو ہر کروڑوں کے اندر آپ کو کئی لاکھ ملیں گے جن کے نام محمد یا احمد ہوں گے، اور نسبت جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف۔ اور ناظرین کرام، یہی بات سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آتی ہے کہ اللہ کی تعریف سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور احادیث کے مطابق قیامت کے دن سب سے خوبصورت ترین تعریف اللہ کے رسول فرمائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی، اور خود اللہ کے رسول ہی کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی اس کائنات کے اندر، خود اللہ نے کی ہو تو اور کسی کی کیا بات کی جائے۔ اور آج بھی مسلمانوں میں لاکھوں کی تعداد ملے گی جہاں محمد اور احمد نام آپ کو معروف ملیں گے۔ عرب کا لٹریچر رسول اللہ علیہ السلام کی آمد سے پہلے خالی دکھائی دیتا ہے لفظ احمد یا اس نام سے، اور آپ کے بعد بلا مبالغہ کروڑوں لوگوں کے ناموں میں لفظ احمد دکھائی دیتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے اور اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر اب 7 ہمارے سامنے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا بیان چل رہا ہے، اور اب تیسرا دور ہے جو ہمارے سامنے آئے گا، اس آیت کی روشنی میں ارشاد ہوا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے، وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ اسے بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف، وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ناظرین کرام، یہ سورہ صف کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے اور تاریخ بنی اسرائیل ہی کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ لکھا ہے، تاریخ بنی اسرائیل کا تیسرا دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ لکھا ہے آگے، بنی اسرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے کئی برس سے منتظر تھے۔ ان کی کتابوں میں آخری رسول کی بعثت کا مقام کھجوروں والی زمین کو قرار دیا گیا تھا، جس سے مراد مدینہ طیبہ۔ اسی لیے ان کے تین قبیلے مدینے میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور ان قبیلوں کے نام سیرت کی کتابوں میں ہم معروف پڑھتے ہیں، بنو قریظہ، بنو قینقا، بنو نذیر، معروف باتیں۔ اور یہ منتظر تھے کہ یہاں آخری رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا۔ تاہم لکھا ہے آگے، البتہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہود کو حسد ہو گیا کہ آخری نبی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں، اور انہوں نے جھوٹ کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا۔ یہ حسد کی آگ میں جل گئے کہ نبوت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل میں کیوں دے دی گئی، باوجود اس کے کہ بشارتیں موجود تھی، مگر حسد کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ آگے لکھا ہے، یہود نے اپنے تکبر، حسد اور جھوٹ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اور عذاب سے نجات کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والی مہلت اور آخری موقع کا فائدہ نہ اٹھایا۔ مہلت یہ تھی کہ آخری رسول کو مان لو تو تمہاری جا بخشی ہو جائے گی، مگر انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ قرآن میں ذکر ہے اس حوالے سے، عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 8، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر، یریدون، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ بجھا دے اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے، واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، اور خواہ کافر اسے ناپسند کریں۔ لکھا ہے، یہود اپنے حسد کی وجہ سے نہ صرف قبولیت حق سے محروم رہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت میں دیگر کفار سے بھی آگے نکل گئے۔ قرآن حکیم نے انہیں اہل ایمان کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 82۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ مؤمنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں۔ تو یہ حسد کی آگ میں اتنے آگے چلے گئے کہ مسلمانوں کے دشمن نمبر 1 بن گئے۔ یہ بتا رہا ہے قرآن، اور آج بھی ناظرین کرام کسی اور موقع میں تفصیل بیان کریں گے۔ سامنے نصارہ نظر آتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کولیجن بنتے ہیں، مگر پیچھے ہاتھ یہود کا ہوتا ہے۔ جیسے اقبال نے بھی کبھی کہا، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ آگے لکھا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے کا اعلان فرما دیا کہ وہ دین کو غالب کر کے رہے گا، چنانچہ یہود کی تمام تر مخالفتوں اور سازشوں کے باوجود 8 ہجری میں فتح مکہ کے ساتھ ہی دین حق کا غلبہ ہوا اور باطل نابود ہو کر رہ گیا۔ لاکھ انہوں نے کوششیں کی مگر وہ ناکام ہوئے، اور اللہ کا فیصلہ مکمل ہوا، اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے بھی ایسا ہی ہوگا۔ کیوں؟ اگلی آیت، آیت نمبر 9، اس کا مطالعہ پہلے کر چکے۔ اللہ کے رسول کا مشن کیا تھا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ تو یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا، ساری کوششیں یہود کی ناکام، اور اللہ کا دین ہوا سربلند، اور قیامت سے قبل بھی انشاءاللہ یہ دین قائم اور غالب ہوگا، اور اب ہوگا یونیورسل لیول پر، گلوبل لیول پر۔ یہ باتیں آگے آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ آگے لکھا ہے، وَقُلْ جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 ہے، 81۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے والا۔ آج بھی دشمنان اسلام اسلام و مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہیں، لیکن یہ آیت خوشخبری دے رہی ہے کہ بالآخر اللہ کا دین ہی غالب ہوگا۔ مگر ایک اہم بات اور آگے ہے، اگر مسلمان اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تن من دھن لگا دیں تو اللہ کی مدد ضرور ان کے شامل حال ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، اور اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس اللہ کی مدد کرتا ہے، مراد اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ آج ہم اٹھیں گے اللہ کے دین کے لیے واقعتاً، تو اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوگی، بالآخر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، 8 آیات کا بیان مکمل ہوا. 9 آیت پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے، اور وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقصد بعثت بیان ہوا، اللہ کے دین کا غلبہ. اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں، آیات 10-13، اور ان کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلے ترہیب کا انداز آ گیا تھا، ترغیب کی بات آ رہی ہے. چنانچہ لکھا ہے آیات 10-13 کے حوالے سے، غلبہ دین حق کے لیے جہاد کی دعوت ترغیب کے انداز میں. موٹیویشن، شوق دلانا، رغبت پیدا کرنا، ذوق پیدا کرنا، ابھارنا نیک عمل کے لیے، خیر کے لیے، یہ ہے ترغیب کا انداز جو اب ہمارے سامنے آ رہا ہے ان آیات میں. آیت نمبر 10 کا مطالعہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں، تم جی کم من عذاب علیم، جو تمہیں بچا لے دردناک عذاب سے. یہ آیت نمبر 11، آیت نمبر 10، اور بڑے خوبصورت انداز میں ابھارا جا رہا ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. لکھا ہے، فطری اسلوب نیز انسانی نفسیات کے بہت قریب ہو کر ایک سوالیہ انداز میں اہل ایمان کو متوجہ کیا گیا ہے. پہلے متوجہ کیا جائے گا، پھر جواب دیا جائے گا. ہر بندہ تجارت کرنا چاہتا ہے، اور ایسی تجارت جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، اور ایسی تجارت کے جو ختم نہ ہو، اور ایسی تجارت جس کا فائدہ ہمیشہ ملے. تو تجارت کی بات کہی جا رہی، بڑے خوبصورت انداز سے اپیل کیا جا رہا ہے اس مقام پر. لکھا ہے آگے، ایسی تجارت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ خسارے یعنی دردناک عذاب سے انسان کو بچا لے گی. کون سا خسارہ؟ آخرت کا خسارہ، وہ سب سے بڑا خسارہ ہے. اس سے بچنے کے لیے تجارت کے لیے رغبت دلائی جا رہی ہے. اگلی بات لکھی ہے اس حوالے سے، دردناک عذاب سے نجات اور جنت کا حصول آسان نہیں، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی اور آزمائش کی بھٹیوں سے لازماً گزرنا پڑے گا. قرآن بار بار انداز یہ اختیار کرتا ہے کہ ہل جائے انسان ایک مرتبہ. تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. ترجمہ، اے مسلمانوں، کیا تم نے گمان کیا تھا کہ جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ حالات وارد ہی نہیں ہوئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. ان پر سختیاں اور تکالیف آئیں اور وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. اس وقت انہیں بتایا گیا کہ آگاہ رہو، اللہ کی مدد قریب ہے. اتنا ہلایا گیا، پیغمبر بھی پکار اٹھے، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تب بتایا گیا مدد آیا چاہتی ہے، مشقتوں سے بہرحال گزرنا ہوگا. کیا تجارت کرنی ہے، اس تجارت کے اجزاء کیا ہیں؟ اگلی آیت ہے آیت نمبر 11، ارشاد ہوا، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان لو. ناظرین کرام، دردناک عذاب سے بچنے کی بات کہی جا رہی ہے. اب دو اجزاء ہیں اس تجارت کے جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہمارے سامنے آیا. لکھا ہے، دردناک عذاب سے بچنے کے لیے دو کام کرنا ہوں گے. پہلا کام، ایمان حقیقی کا حصول. ایمان پر بہت تفصیلی بات آ چکی ہے دوسرے حصے میں، صرف ایک آیت کا حوالہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، سورۃ النساء آیت نمبر 136. اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ دل سے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو کتاب اس نے نازل کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو کتاب اس نے نازل کی اس سے پہلے. ایمان والو، ایمان لاؤ، حقیقی ایمان، یہ دل میں ہوگا تبھی اعمال شروع ہوں گے، تبھی جہاد کا عمل بھی جاری رہے گا. تفصیلات کئی مرتبہ پہلے آ چکی ہیں. دوسرا جز کیا ہے، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وہ ہے مال اور جان سے جہاد فی سبیل اللہ. اور یہ جہاد کیا ہے؟ ایمان حقیقی کا لازمی مظہر. جہاد فی سبیل اللہ پر تفصیلاً بات ہو چکی، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 کا بیان ہو چکا. دل میں ایمان ہے کیسے پتا چلے گا؟ عمل میں جہاد فی سبیل اللہ دکھائی دے گا. یہ ذکر آیت سورۃ الحجرات آیت نمبر 15 میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، سورۃ الحجرات آیت نمبر 15. مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ. یہی لوگ سچے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما دے. یہ ہے دو اجزاء جو تجارت کے ہمارے سامنے آئے. یہ کرو گے تو دردناک عذاب سے بچو گے، دل میں حقیقی ایمان اور عمل میں مستقل جہاد فی سبیل اللہ کا عمل. ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اور اگلی آیت ہے آیت نمبر 12 سورۃ الصف کی، اللہ خوبصورت بشارتیں دے رہے ہیں. ارشاد ہوا، یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں بہتی ہیں جن کے دامن میں نہریں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ان پاکیزہ مکانات میں جو ہمیشہ رہنے والے باغات میں ہیں، ذلک الفوز العظیم، وہی ہے شاندار کامیابی. تجارت یہ کر لو، یہ حقیقی ایمان و جہاد فی سبیل اللہ کا عمل انجام دیتے رہو تو کیا ملے گا؟ بشارتیں آ رہی ہیں. لکھا ہے آگے، بیان شدہ تقاضوں کو ادا کرنے والوں کے لیے اس آیت میں دو انعامات بیان کیے گئے ہیں، پہلا گناہوں کی معافی، اور دوسرا جنت کے پاکیزہ گھروں میں داخلہ. اور ہاں، جنت وہ کہ حدیث میں آیا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں کبھی سنا نہیں، اور کسی کے دل میں اس کا کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا. ان امیجنیبل، گارنٹیڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اللہ، ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس تجارت اور اس کی جو اجزاء ہمارے سامنے آئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے لکھا ہے، آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، والآخرت خیر وابقا، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. ناظرین کرام، قرآن اصل کامیابی آخرت کے حوالے سے کامیابی کو قرار دیتا ہے. اسی لیے بندہ مومن کو دنیا کے نتائج سے لا تعلق ہو کر نگاہ آخرت کی کامیابی پر مرکوز کرنی چاہیے. آج ہماری محنتوں کے اگر نتیجے سامنے نہیں آ رہے تو کوئی بات نہیں، دنیا عمل کے لیے ہے اور آخرت نتائج کے لیے ہے. اصل معاملہ آخرت کی کامیابی کا ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے، سورۃ الصف کی آیت نمبر 13، ارشاد ہوا، واخرى تحبونها، اور ایک دوسری کامیابی جسے تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح، وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنوں کو قریبی فتح کی خوشخبری سنا دیجئے. ایک اور خوبصورت بات آ رہی اس مقام پر، تم چاہتے ہو کچھ دنیا کی کامیابی بھی مل جائے، اللہ کے نزدیک کچھ نہیں، مگر اللہ بندوں کی لاج رکھ لیتا ہے اور دنیا میں بھی نتائج کبھی دکھا دیتا ہے. آئیے اس کو سمجھتے ہیں. لکھا ہے، دنیا کی کامیابی کی اللہ کے نزدیک زیادہ اہمیت نہیں، البتہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی محنتوں کے نتائج بھی اس کے سامنے ظاہر ہوں. اللہ نے اس آیت میں دنیاوی فتح کی بھی بشارت دی ہے. سورۃ الصف کا زمانہ نزول 6 ہجری ہے، جبکہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور دنیا میں بھی صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے انہوں نے اللہ کے دین کا غلبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اللہ دنیا میں بھی کبھی نتائج دکھا دیتے ہیں، مگر جن صحابہ کرام نے نہیں دیکھا وہ بھی اللہ کے ہاں کامیاب، اس لیے کہ اصل کامیابی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی ہے. ناظرین کرام، آگے لکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین حق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت روئے ارضی پر بسنے والی تمام نوع انسانی کے لیے ہے. اس بات کو تھوڑا ہم تفصیل سے سمجھتے ہیں. دو اہم باتیں آ رہی ہیں، اللہ کے رسول کو کیوں بھیجا گیا؟ غلبہ دین کے لیے، اور اللہ کے رسول کی رسالت تمام انسانیت کے لیے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ قرآن کی دو آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف آیت نمبر 158، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. پھر قرآن کہتا ہے سورہ سبع آیت نمبر 28 میں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. نتیجہ کیا ہے؟ منطقی نتیجہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھیجے جانے کا مقصد دین کا غلبہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت تمام انسانیت کے لیے. ان دو باتوں کا منطقی نتیجہ کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں. لکھا ہے اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے، جب تک کل روئے ارضی پر دین حق کا غلبہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ کا مقصد بعثت شرمندہ تکمیل رہے گا. اٹ از بٹ انایویٹیبل، یہ لازمی نتیجہ ہے کہ کل گلوب پر، کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو، اور یہ ہوگا. اور آج انسانیت اس سطح پر آ گئی کہ بٹ نیچرل، یہ اس کا تقاضا ہے. انسان کا اجتماعی شعور آج عالمی ریاست ورلڈ اسٹیٹ اور عالمی نظام ورلڈ آرڈر تک پہنچ گیا ہے. اس وقت جیو ورلڈ آرڈر چل رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ جسٹ ورلڈ آرڈر، اللہ کا دیا ہوا نظام، وہ بالآخر قائم ہوگا اس روئے ارضی پر. چند احادیث آج میں آپ کو ناظرین کرام سنانا چاہوں گا جس کا وعدہ کچھ عرصے پہلے آپ سے کیا گیا تھا. احادیث مبارکہ میں بشارت دی گئی ہے کہ یہ عالمی نظام دراصل دین حق کے غلبے کا نظام ہوگا. پہلی حدیث تین احادیث آپ کے سامنے رکھیں گے مختصراً. مسند احمد کی پہلی روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نبوت تمہارے درمیان رہے گی جب تک اللہ چاہے گا. اللہ کے رسول فرمانے علیہ السلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنفس نفیس موجودگی, پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا, پھر نبوت کے طریقے پر خلافت کا دور آئے گا. یہ دور بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا, پھر اسے اٹھا لے گا, پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی جو اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا, پھر اسے بھی ختم کر دے گا, پھر مجبوری کا دور حکومت ہوگا جو اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا, پھر اسے بھی ختم کر دے گا, پھر نبوت کے طریقے پر خلافت کا دور آئے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پانچ ادوار ہیں, پہلا دور اللہ کے رسول علیہ السلام کا, دوسرا صحابہ کا دور نبوی طریقے کے مطابق خلافت, تیسرا بدترین ملوکیت بادشاہت مسلمانوں کے ہاں, چوتھا مجبوری کا دور جیسے آج ہم گزر رہے ہیں, ہمارے خطے آزاد ہوئے مگر اصلاً آزاد نہیں ہیں, غیروں کے زیر سایہ ہیں آج بھی ہم, پھر یہ دور بھی ختم ہوگا اور نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام آئے گا, پھر اللہ کے رسول خاموش ہو گئے گویا کہ پھر قیامت کا معاملہ ہوگا. دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا, پس میں نے اس کے تمام مشرق و مغرب دیکھ لیے اور میری امت کی حکومت زمین پر وہاں تک پہنچ کر رہے گی جو میرے لیے لپیٹ دی گئی. پوری زمین پر تو ایسا نہیں ہوا اور ساری زمین لپیٹ کر دکھائی گئی, تو ایسا ہونا باقی ہے اور ہوگا انشاءاللہ. تیسری حدیث مسند احمد ہی میں ہے, روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہ جائے گا اور نہ اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے, خواہ کسی سعادت مند کو عزت دے کر اور خواہ کسی بدبخت کی مغلوبیت کے ذریعے. یعنی اللہ تعالیٰ جن کو عزت عطا فرمائے گا انہیں کلمہ اسلام کا قائل بنا دے گا, اور جن کو ذلیل فرمائے گا انہیں اس کے تابع فرما دے گا, گویا ان کو اسلامی حکومت کی بالادستی قبول کرنا ہوگی اور یہ ہوگا انشاءاللہ, اور پھر پوری زمین پر اللہ ہی کا دین غالب اور قائم ہوگا. ناظرین کرام, اس کے بعد آخری آیت ہے سورۃ الصف کی آیت نمبر 14, اس کا مطالعہ مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس کا عنوان آپ کے سامنے ہے, غلبہ دین حق کے لیے جہاد کرنے والوں کے لیے عظیم سعادت, اللہ کے مددگار ہونے کا اعزاز. آیت نمبر 14 ہے, ارشاد ہو رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کونوا انصار اللہ, ہو جاؤ اللہ کے مددگار, کما قال عیسی ابن مریم للحواریین, جیسا کہ پکارا تھا حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو, من انصاری الی اللہ, کون ہے میرے مددگار اللہ کے لیے. قال الحواریون نحن انصار اللہ, ساتھیوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. فآمن طائفۃ من بنی اسرائیل, تو ایمان لے آیا بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ, وکفر طائفہ, اور کفر کیا ایک گروہ نے, فیدنا الذین آمنوا علی عدوہم, پھر ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمن کے مقابلے میں, فاصبحوا ظاہرین, تو وہ غالب ہو گئے. یہ آخری آیت ہے سورہ صف کی, آیت نمبر 14, اور بڑا پیارا انداز اللہ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے. لکھا ہے, اہل ایمان کے لیے بہت بڑا اعزاز کہ اگر وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کریں گے تو اللہ کے مددگار قرار پائیں گے. اللہ جو چاہے سو کر سکتا ہے, لیکن ہمارے امتحان کے لیے اس نے دین کے تقاضے رکھے ہیں. غالب تو دین کو اللہ کرے گا, مگر عالم ظاہر میں اہل ایمان نے محنت کرنا ہوگی. اب جو کوئی ان تقاضوں کو پورا کرے گا وہ اللہ کا مددگار قرار پائے گا. ناظرین کرام, ایک اور اہم نقطہ ہے اس آیت میں, من انصاری الی اللہ کے الفاظ بڑے اہم ہیں. کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ پیغمبر پہلے پکارتے تھے نا, اب کوئی شخص کھڑا ہوگا اور لوگوں کو پکارے گا, یہ اجتماعیت کی طرف اشارہ. چنانچہ آگے لکھا ہے, غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے اجتماعیت کا قیام ضروری ہے. اسلام میں اجتماعیت کے اساس یہی ہے کہ ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر غلبہ دین کے مشن کے لیے آواز لگائے, وہ کھڑا ہو لوگ جڑتے چلے جائیں, ورنہ دوسرے نظام میں اکھاڑ پچھاڑ ہوتی رہتی ہے. ایک بندہ کھڑا ہو اور دوسرے جڑتے چلے جائیں, پھر لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت کے نظم کی پابندی کریں. جماعت سازی کے لیے شخصی بیعت کا یہ طریقہ ہی منصوص یعنی قرآن سے ثابت ہے, مسنون ہے, معثور یعنی صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے اور معقول ہے. بیعت کا طریقہ ہے اسلام میں جماعت سازی کے لیے. اس آیت سے اشارہ اور سنت اور حدیث سے اس کی تفصیلات ہمیں میسر آتی ہیں الحمدللہ. آگے نصارہ کے ضمن میں ایک بات آئی ہے اور یہود کا بھی ذکر ہوا ہے. تاریخ شاہد ہے کہ اللہ کی تائید سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا دنیا میں غالب ہوئے اور ان کا انکار کرنے والے یہودی مغلوب ہوئے. ایک حصہ ایمان لایا بنی اسرائیل کا, وہ نصارہ قرار پایا گئے. ایک نے انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کا, وہ یہود تھے, اور یہود پھر مغلوب ہوئے نصارہ کے ہاتھوں. تاریخ اس بات پر شاہد ہے. مثلا 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں اور 20ویں صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں ان پر یعنی یہود پر عذاب الہی کے کوڑے برسے۔ اس وقت اگرچہ یہود کی آزاد ریاست قائم ہو گئی ہے اسرائیل، لیکن وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیواؤں کے سہارے ہی کھڑی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے آشیرواد نہ ہو تو اسرائیل کھڑا نہیں رہ سکتا، بالآخر نصارہ ان پر غالب رہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ چوتھے حصے کا یہ تیسرا درس مکمل ہوا۔ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا مقصد اس کا دوسرا حصہ تھا، سورہ صف کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا۔ ہمیشہ کی طرح آخر میں پانچ سوالات پیش خدمت ہیں، نوٹ فرمائیے گا۔ پہلا سوال، اللہ کے نزدیک انسان کا محبوب ترین عمل کیا ہے؟ اپنے نفس سے جہاد، یا نماز کی ادائیگی، یا حقوق العباد کی ادائیگی، یا قتال فی سبیل اللہ؟ دوسرا سوال نوٹ کیجئے گا، اللہ کی راہ میں جنگ کیے بغیر یا دل میں اس کی آرزو کیے بغیر مرنے والے شخص کی موت کس حالت پر ہوتی ہے؟ اسلام، یا کفر، یا نفاق، یا کوئی جواب درست نہیں؟ تیسرا سوال اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے اور نوٹ کیجئے گا، بنی اسرائیل نے کس چیز کا انکار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی؟ جہاد فی سبیل اللہ، یا تورات، یا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت، یا آخرت؟ چوتھا سوال نوٹ فرمائیے گا، یہود نے کس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا؟ لا علمی، حسد، غلط فہمی، یا تکبر؟ اور آخری سوال اور پانچواں سوال ہے، غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے کیا چیز لازمی ہے؟ تزکیہ نفس، ٹیکنالوجی، معاشی ترقی، یا اجتماعیت؟ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات مکمل ہوئے اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الجمعہ کا مطالعہ کریں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔